امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رواں برس کرسمس تک افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کے بیان پر پینٹاگون نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کے بیان پر اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، جبکہ وزیر دفاع مارک ایسپر سے جمعرات کو پینٹاگون میں ایک تقریب کے دوران افغانستان سے فوجی انخلا سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. جوائنٹ چیف چیئرمین جنرل مارک ملے، امریکی سینٹرل کمان اور مارک ایسپر کے ترجمان نے صدر ٹرمپ کے بیان پر تبصرہ کرنے سے معذرت کی ہے اور وائس آف امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کرے. ایک فوجی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹویٹ محض ابتدائی لفظ ہے، تاہم ہر کوئی افغانستان سے فوجی انخلا کو تیز ہوتے دیکھ رہا ہے. فوجی عہدیدار نے مزید بتایا کہ صدر ٹرمپ کا آفس افغانستان سے فوجی انخلا سے متعلق پینٹاگون کی پالیسی ٹیم کی ہدایات کا منتظر ہے تاکہ مزید گائیڈ لائنز فراہم کی جا سکیں. صدر ٹرمپ نے جمعرات کی علی صبح اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ افغانستان میں خدمات انجام دینے والے اپنے بہادر فوجیوں کو کرسمس تک ہمیں واپس اپنے گھر بلا لینا چاہیے. افغان امن مفاہمت کے لیے امریکی سفیر زلم خلیلزاد اور نیٹو امدادی مشن کے کمانڈر جنرل آسٹن اسکاٹ ملر نے 8 اکتوبر کو اسلام آباد کا دورہ کیا. پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات میں سفیر خلیلزاد نے افغان امن عمل میں پیش رفت پر وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوا کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے اور جنرل باجوا نے اتفاق کیا کہ بین الافغان مذاکرات افغانستان اور خطے میں امن کے لیے ایک تاریخی موقع ہیں. سفیر خلیلزاد، جنرل ملر اور جنرل باجوا نے افغانستان میں تشدد میں کمی کی ضرورت پر زور دیا تاکہ دونوں فریق امن مذاکرات کو آگے بڑھا سکیں. کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ قندس اور ہلمند صوبوں میں جمعرات کی شام طالبان کے حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 11 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. طالبان نے شمالی صوبے قندس کے علی آباد ضلع کی ایک چوکی پر جمعرات کی شام حملہ کیا، جس میں 4 پولیس والوں سمیت سیکیورٹی فورسز کے 8 اہلکار ہلاک ہو گئے. ذرائع نے بتایا ہے کہ 5 فوجی اور 2 پولیس والے زخمی بھی ہوئے ہیں. 4 فوجیوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے. طالبان نے یرغمالیوں کی فوٹو پوسٹ کرتے ہوئے حملے کا دعویٰ کیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو ہونے والے ورچوئل صدارتی مباحثے میں حصہ نہیں لیں گے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان کورونا پازیٹو آنے کے بعد پہلے انٹرویو میں سامنے آیا ہے. وہ فاکس بزنس کے لیے ماریا بارٹرمو کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اس سے کچھ دیر قبل ہی کمیشن آن پریزیڈینشیل ڈیبیٹس نے 15 اکتوبر کے مباحثے کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا مباحثہ ورچوئل یعنی آن لائن ہوگا. کمیشن نے جمعرات کے روز اعلان کیا تھا کہ 15 اکتوبر کو ہونے والا مباحثہ ٹاؤن ہال میٹنگ کی طرز پر ہوگا، جس میں صدارتی امیدوار ہال میں آئے بغیر دور دراز مقامات سے اس میں حصہ لیں گے. میڈیا ہاؤس سی اسپین کے اسٹیو سکلی اب بھی میامی سے اس مباحثے کی میزبانی کے لیے تیار ہیں. اپنے انٹرویو میں صدر ٹرمپ اس بارے میں جمعرات کو اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ وہ ورچوئل مباحثے میں حصہ نہیں لیں گے. صدر ٹرمپ نے مارننگ ود ماریا میں کہا کہ کمیشن نے مباحثے کا اسٹائل تبدیل کیا ہے جو قابل قبول نہیں ہے. دوسری طرف جمعرات کے روز ریاست ڈیلاویئر میں صحافیوں سے گفتگو میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے دعوے پر یہ کہتے ہوئے رد عمل دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ صدر صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ کمیشن کی سفارشات پر عمل کریں گے. بائیڈن کی صدارتی مہم نے جمعرات کو ضوابط کی تبدیلی کو بظاہر تسلیم کر لیا ہے. جو بائیڈن کی صدارتی مہم کی ڈپٹی مینیجر کیٹ بیڈنگ فیلڈ کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ نائب صدر بائیڈن امریکی عوام سے براہ راست خطاب کرنے کی جانب دیکھ رہے ہیں، تاکہ وہ عوام کو اپنے منصوبوں سے آگاہ کر سکیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس رپورٹ سے پاکستان میں وفاق اور صوبائی حکومت سندھ کے درمیان سندھ میں بندو اور بندل جزیروں کی ملکیت پر نیا تنازع شروع ہو گیا ہے۔ صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ سندھ کے جزائر صوبائی حکومت کی ملکیت ہیں۔ وفاقی حکومت کا جزائر پر ملکیت کا دعویٰ اور آرڈیننس کا اجرا غیر قانونی ہے، جبکہ وفاق نے صوبائی حکومت پر سیاسی کھیل کھیلنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس معاملے پر سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہونے کے بعد وفاق اور سندھ حکومت کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں جزائر کی ملکیت پر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں اختلاف پیدا ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ کے آغاز میں صدر ڈاکٹر عارف حلوی کی جانب سے پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2020 جاری کیا گیا، جس کے تحت ٹیریٹوریل واٹرز اینڈ میری ٹائم زونز ایکٹ 1976 کے زیر انتظام ساحلی علاقے بھی وفاقی ملکیت ہوں گے، اور بنڈال اور بنڈو سمیت تمام جزائر کی مالک وفاقی حکومت ہوگی۔ حکومت پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کرے گی۔ اس آرڈیننس کے متن میں کہا گیا کہ اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہوگا، علاقائی دفاتر دیگر مقامات پر قائم ہو سکیں گے، اتھارٹی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا قبضہ حاصل کرنے کی مجاز ہوگی۔ اس آرڈیننس کے تحت اٹھائے گئے اقدام یا اتھارٹی کے فیل کی قانونی حیثیت پر کوئی عدالت یا ادارہ سوال نہیں کر سکے گا۔ اتھارٹی غیر منقولہ جائیداد پر تمام لیویز، ٹیکس، ڈیوٹیاں، فیس اور ٹرانسفر چارجز لینے کی مجاز ہوگی۔ آرڈیننس کی سندھ حکومت میں برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے مخالفت کی اور کہا کہ پیپلز پارٹی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سندھ کے جزائر کے الحاق کی مخالفت کرے گی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ یہ جزائر سندھ حکومت کی ملکیت ہیں، ان پر آرڈیننس کے ذریعے قبضہ نہیں کیا جا سکتا، اس پر سندھ کے عوام کا حق ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ہم پلاننگ کریں کہ کہیں پہ ہم نے نئے شہر بسانے ہیں، نئی ترقی کرنی ہے، تو وہاں پہ رہنے والوں کو اٹھا کر ہم کہیں اور پھینک دیں، وہ وہیں رہیں گے اور اس ترقی میں ان کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے گا، ان کو سپورٹ کی جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی ترقی کا پروجیکٹ ہے اور جس میں سندھ گورنمنٹ آن بورڈ ہے اور سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، تو ایسی ترقی کی ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ بنڈل آئی لینڈ ہو یا کوئی بھی آئی لینڈ ہو، اگر وہاں پہ کوئی ترقی کا کام ہوتا ہے تو بالکل کریں گے۔
کراچی کے ساحل سے قریب جزیروں پر حکومت سندھ کے دعووں کے بارے میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت در حقیقت جڑواں جزیروں کے معاملے پر سیاست کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہیں کرتی۔
آپ کو خوش ہونا چاہیے، بیکاز اس میں آپ کے لیے اکنامک اپرچونیٹیز کھلیں گے۔ یہ کوئی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو اپنے لیے تو نہیں کر رہی، یہ تو سندھ کے عوام کے لیے، یہیں کی انڈسٹری چلے گی، یہیں پہ کاروبار چلے گا، یہیں کے لوگوں کو روزگار ملے گا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ این او سی انہوں نے دیا ہوا تھا جن چیزوں کا، اسی سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کا یہ وتیرا رہا ہے۔ ہم نے کووڈ میں بھی یہ دیکھا، کووڈ میں کہ بات اندر مان لے جاتے تھے مراد علی شاہ، باہر نکلتے تھے تو وہ پھر دوسری باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو ان چیزوں پہ ہم نے ہمیشہ سیاست کی ہے، ابھی اس کو بھی سیاست بنا رہے ہیں، ہمیں اس کو ایکسیپٹ۔ ہم سندھ کے عوام کے لیے چیزیں کرتے رہیں گے، ان کی خدمت کرتے رہیں گے، پاکستان کا حصہ ہے، یہ کوئی علیحدہ مملکت نہیں ہے۔
ان جزائر کے بارے میں اگرچہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان اختلاف ہیں، تاہم ان جزائر پر آبادی کی وجہ سے آبی حیات اور ماحولیات کے مسائل پیدا ہونے پر کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ پاکستان فشر فوک فورم کے محمد علی شاہ کہتے ہیں کہ ان جزائر کے مالک یہاں کے ماہی گیر ہیں، یہاں پر شہر بسانا آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔
آئین کی خلاف ورزی کر کے جو ہے یہ مائیگروں کے جزائر پر شہر بنائے اور لاکھوں مائیگروں کو اپنے تاریخی روزگار سے بے دخل کر دیں، تو یہ ان کا عمل جو ہے ایک تو انسانی حقوق کے خلاف ورزی بھی ہے، جو انوائرمنٹ کے لاز ہیں اس کے بھی خلاف ورزی ہے۔
وفاقی حکومت کی درخواست پر پہلے سندھ حکومت نے جزیرے وفاق حوالگی پر آمادگی ظاہر کی، تاہم بدھ کے روز جولائی میں لکھا گیا خط واپس لے لیا گیا اور کہا کہ سندھ کے ساحلی جزائر صوبائی حکومت کی ملکیت ہے۔ وفاقی حکومت کا جزائر پر ملکیت کا دعویٰ اور آرڈیننس کا اجرا غیر قانونی ہے۔ اس معاملے پر سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی درخواست پر وفاق اور سندھ حکومت کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے سندھ حکومت سے بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آصف علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اطلاعات کے مطابق بھارت اور وسطی ایشیائی ممالک میں انتہا پسندی کو داعش کی دہشت گردی کے نئے چہرے کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ امریکہ کے جریدے فارن پالیسی میگزین کی اس رپورٹ میں متعدد ماہرین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انتہائی دائیں بازو کے ہلکے دہشت گردی کے خطرے کی مختلف حالتوں کے اعلی کار بن چکے ہیں، تاہم اس رپورٹ میں داعش کی جہادی کاروائیوں اور اس تنظیم کے طویل عرصے سے جاری اثرات کو بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا ہے۔ تفصیلی اس خبر کی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے پروگرام سنتے رہیے گا۔ پشاور سے ملحقہ ضلع چارسدا میں کم سن بچی کو زیادتی کے بعد بہیمانہ طور پر قتل کے واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس میں مظاہرین نے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے اور انہیں قرار واقع سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سر فہرست ریاست یا ریاستی اداروں کی کمزوری ہے۔ ان کے بقول جب سزا کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو عادی مجرم اسی طرح کی واردات کرتے ہیں۔ پولیس نے مقتول بچی کے قریبی رشتے داروں سمیت 15 افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پشاور سے ملحقہ ضلع چارسدا میں کم سن لڑکی کو جنسی تشدد کے بعد قتل کرنے کے واقعے کے خلاف پشاور یونیورسٹی کے طلبہ اور زندگی کی دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے جمعے کے روز پشاور پریس کلب کے سامنے مظاہرے کیے۔ مظاہرہ کرنے والے افراد اور طلبہ نے اس واقعے کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین میں شامل امین اللہ کنڈی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ مختصر بات چیت میں کہا،
بچوں کے ساتھ پاکستان میں جنسی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو پھر قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے بل بھی پاس ہوئے مگر آج تک ان جو ریپسٹ ہیں ان کو سزا نہیں ملی۔ اس طرح وہ بل پہ عمل درآمد کیا جائے اور جو ریپسٹ ہیں ان کو سرعام پھانسی دی جائے۔
خیبر پختونخوا کی مختلف سیاسی جماعتوں بشمول جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ادھر چارسدا پولیس کے عہدیداروں نے جمعے کے روز بتایا کہ کم سن بچی زینب کے قتل کے واقعے میں مزید 7 افراد کو حراست میں لے کر زیر حراست مشتبہ افراد کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ ان تمام افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے بقول زیر حراست افراد میں قتل کیے جانے والے بچی کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہے۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ ابھی تک ڈی این اے رپورٹ کا انتظار ہے، جس کے آتے ہی وہ اس واقعے میں ملوث ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے انسپکٹر جنرل ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے وزیر اعلیٰ کے نوٹس کے فوراً بعد جمعرات کی شام چارسدا کا دورہ کیا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت میں انسپکٹر جنرل پولیس نے بتایا،
بیسیکلی ڈی پی او صاحب خود اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ڈی آئی جی سپرویژن اس کی کر رہے ہیں، کچھ ہے صحیح لیکن ابھی بتانا ہوگا کہ ایسے نہ ہو کہ تفتیش متاثر ہو، انشاءاللہ ہوپفلی ہو جائیں گے گرفتار یہ لوگ۔
پشاور کے معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر میاں افتخار حسین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ بچوں کے خلاف تشدد اور جنسی تشدد کے واقعات میں اضافے کی کئی ایک وجوہات ہو سکتے ہیں۔
ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہوتی ہے پیڈوفیلیا، جس کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ایڈولیسنس، اور وہ سیکشول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں اور وکٹم کرتے ہیں چلڈرن کو۔ دوسرا فرسٹریشن ہو سکتی ہے مختلف حوالوں سے، اکنامیکل ہے، سوشل ہے، کلچرل، کوئی اس میں فرسٹریشن ہے، ڈپریویشنز ہیں، تو وہ ڈپریویشن پھر ڈائریکٹ ہوتی ہے کمزور ٹارگیٹ پہ، اور وہ ٹارگیٹ بچے ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر میاں افتخار حسین نے کہا کہ تیسری اور اہم وجہ حکومت یا ریاستی اداروں کی کمزوری ہے۔ ان کے بقول جب جرم کرنے کے بعد سزا کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو عادی مجرم اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بلتستان کی وادی حنزہ میں سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف دیا جانے والا دھرنا 5ویں روز میں داخل ہو گیا۔ مظاہرین نے احتجاج کا خاتمہ سیاسی قائدین کی رہائی سے مشروط کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی وزراء اور گورنر کی گارنٹی کے بغیر وہ اپنا احتجاج کسی بھی صورت ختم نہیں کریں گے۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
2011 میں فسادات اور املاک کو نقصان کے الزام میں عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما بابا جان اور ان کے دیگر ساتھیوں کو حراست میں لے کر دہشت گردی سمیت دیگر سنگین جرائم کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے تھے۔ بعد ازاں عدالت نے ان مقدمات کی سماعت کر کے ان رہنماؤں کو قید بامشقت کی سزائیں سنا کر جیل میں ڈال دیا تھا. تاہم بابا جان اور اس کے ساتھی ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بابا جان کے کزن اور اسیران رہائی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل ناصر علی نے بتایا کہ 2011 کے سانحہ کے بعد حکومت کی جانب سے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے تاکہ حقائق سے عوام کو آگاہ کیا جائے اور اس رپورٹ کو اس کیس کا حصہ بنایا جائے. ان کے مطابق جسٹس محمد عالم نے وہ انکوائری کی تھی اور اس وقت کے وزیر قانون نے بتایا تھا کہ حکومتی وزراء اور پولیس کی نااہلی کو 2011 کے واقعات کا ذمہ دار قرار دیا تھا. ناصر جان نے حکومت سے ان کے تمام قیدیوں کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کیا ہے.
ہم نے ان سے مطالبہ رکھا ہے کہ 30 نومبر تک تمام سیاسی قیدی جو 14 بابا جان افتخار کربلائی سمیت 14 اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے اور سی ایم گلگت بلتستان اور گورنر گلگت بلتستان اس بات کی گارنٹی دے باقاعدہ ریٹرن میں کہ وہ 30 نومبر تک رہا کریں, نہیں تو ہمارا دھرنا جاری رہے گا.
وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق بابا جان اور اس کے ساتھیوں کا معاملہ چونکہ عدالتوں میں ہے اس لیے وہ اس پر زیادہ کمنٹس نہیں کر سکتے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ بابا جان اور اس کے ساتھیوں کو دی جانے والی سزائیں بہت زیادہ ہیں, تاہم وہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ان کی ریویو پیٹیشن کی سنوائی ضرور ہوگی.
یہ عدالتوں کا معاملہ ہے کہ جو کیس ہے وہ ریویو پٹیشن میں سپریم اپیلیٹ کورٹ میں زیر سماعت ہے, لیکن صوبائی گورنمنٹ گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے وہ انسانی حقوق کو اپنے سطح پہ اپنی وساط کے مطابق پامال ہونے نہیں دے گی. ہم پر امید ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر, چونکہ اس وقت سپریم اپیلیٹ کورٹ کی بینچ مکمل نہیں ہے, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے کہ بہت جلد ایک جج کی تعیناتی عمل میں لا کر بینچ کو مکمل کیا جائے. یہ بینچ جو ہی مکمل ہوتی ہے تو بابا جان کی جو ریویو پٹیشن ہے اس کی سماعت ہوگی.
اسیران رہائی کمیٹی کے مطابق ان کا احتجاج ہر گزر ہوئے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور گزشتہ 5 دنوں سے شاہراہ قراقرم مکمل طور پر ہر قسم کی ٹریفک اور آمد رفت کے لیے بند ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
نیو یارک میں پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی ملکیت روز ویلٹ ہوٹل نے 31 اکتوبر سے مہمانوں کے لیے اپنے دروازے مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ ہوٹل کو ریسٹرکچرنگ کے لیے بند کیا گیا ہے. سرمایہ کاری بورڈ ہوٹل کو چلانے کا فیصلہ کرے گا, جبکہ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بحران کے دوران اسے فروخت کرنا سود مند نہیں ہوگا. ہاں اگر ہوٹل کو دفاتر پر مشتمل عمارت میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ منافع بخش ہو سکتا ہے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
نیو یارک مینہٹن کے قلب میں واقع پاکستانی ملکیت میں موجود روز ویلٹ ہوٹل نے اعلان کیا ہے کہ وہ 31 اکتوبر سے مہمانوں کے لیے اپنے دروازے مستقل طور پر بند کر دے گا. روز ویلٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر اور ہوٹل کی ویب سائٹ پر اعلان کیا کہ موجودہ معاشی اثرات کے باعث نیو یارک کا گرینڈ ڈیم روز ویلٹ ہوٹل تقریباً 100 برس تک مہمانوں کو خوش آمدید کرنے کے بعد اب افسوس کے ساتھ 31 اکتوبر سے اپنے دروازے مستقل طور پر بند کر رہا ہے. ویب سائٹ پر موجود پیغام میں کہا گیا کہ مستقبل کی ریزرویشنز کے ساتھ مہمانوں کے لیے متبادل رہائش پر کام جاری ہے. اپنے بیان میں ہوٹل نے لکھا کہ ہم اپنے مہمانوں کی کہانیوں کا حصہ بن کر اتنا ہی لطف اندوز ہوئے جتنا کہ ہم 1924 سے مڈ ٹاؤن مینہٹن کی تاریخ کا لازمی حصہ بن کر رہے. ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ نے ہوٹل بند ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ سرمایہ کاری بورڈ اس کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا.
بند کر رہے ہیں اس کو 31 کو, لیکن اٹ از پارٹ آف اٹس ریسٹرکچرنگ ان دا سینس کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر پہلے اس کا قرضہ سارا اتارا اور قرضہ اتارنے کے بعد اس کی جتنی لائبلٹیز اور چھوٹی موٹی چیزیں تھیں وہ آپ نے پے آف کر دی.
اس ہوٹل کی فروغ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے 6 ارکان نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو خط لکھا تھا جس میں روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری پر آئینی اعتراضات اٹھائے گئے تھے. خواجہ آصف اور محسن نواز رانجا کے دستخط سے اسپیکر کو بھجوائے گئے خط میں کہا گیا تھا کہ روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری پر کابینہ کمیٹی کی تشکیل غیر آئینی ہے. اس ہوٹل کے بارے میں معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد کہتے ہیں کہ روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک شہر کے عین وسط میں واقع ہے. اس کی خرید و فروخت میں بھلا کون سی بڑی ریئل اسٹیٹ یا کاروباری کمپنی دلچسپی نہیں لے گی, لیکن موجودہ کورونا کے حالات میں اس ہوٹل کو بند کرنے کا مقصد مزید نقصانات سے بچنا ہے.
اگر بند کرنے کی بات کی گئی ہے تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کووڈ جو ہے آیا ہے اس وائرس کی وجہ سے امریکہ میں ابھی بھی جو ہے وہ پھیلاؤ اس طرح سے رکا نہیں ہے اور خاص کر نیو یارک میں, اور یہ ہوٹل جو ہے وہ اس کے پوش سب سے پوش جو ہے مڈ ٹاؤن مینہٹن جو ہے یہ وہاں پر ہے, بہت پرائم پراپرٹی ہے. تو شاید اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ لاسز ہو رہے ہیں تو بند کرنا بہتر ہے. रिव्यूअर ने ये भी बताया था बिग फोर में से इंटरनेशनली कि इसका मिक्स यूज जो है वो किया जाए, यानी कि इसमें ऑफिस बिल्डिंग बनाई जाए, इसको दोबारा से गिरा के इसको बेहतर जो है वो यूज के लिए इसको जो है ना वो तामीर किया जाए दोबारा।
पाकिस्तान की कौमी फजाई कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपने सरमायाकारी के ज़ेली इदारे के जरिए रूजवेल्ट को 1979 में ठेके पर हासिल किया था और 1999 में इस होटल को 3,65,00,000 में खरीदा। खरीदारी से कबल पीआईए ने इसके मालिक से एक अदालती जंग भी जीती थी। आसिम लुराना, उर्दू वीओए, इस्लामाबाद।
और जैसा कि हमने खबरों के आगाज में बताया, बैन अक्वामी ज़राए ब्लॉग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक शिद्दत पसंद तंजीम दाइश जनूबी और वस्ती एशिया के मुल्कों के लिए एक नया खतरा बनकर सामने आ रही है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में हाल ही में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कई मुबस्सरीन दाएं बाजू की इंतहा पसंदों पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, जो दहशत गर्दी के वाकयात का सबब बन सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश एक नया खतरा बनकर सामने आ रहा है, जिसमें अब वस्त एशियाई ममालिक और भारत से ताल्लुक रखने वाले शिद्दत पसंद अनासिर भी शामिल हो रहे हैं। ये सूरतहाल खित्ते की अमन और सलामती पर मनफी असरात मुरतब कर सकती है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रवां साल अगस्त में अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में होने वाले दाइश खुरासान के हमले में अफगान, ताजिक, पाकिस्तानी अनासिर मुबैना तौर पर मुलव्वस थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनूबी एशिया में कश्मीर का मामला गुज़श्ता कई दहाइयों से हल तलब है और इस बात का खदशा मौजूद है कि ये मामला खित्ते में शिद्दत पसंदी के फरोग का बायस बन सके। बाज़ मुबस्सरीन कहते हैं कि दाइश एक उभरता हुआ खतरा है, जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि वस्ती एशियाई ममालिक और पाकिस्तान और भारत के लिए भी एक खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ बाज़ तजज़ियाकार कहते हैं कि अफगानिस्तान के तनाज़े का पुरअमन सियासी हल मुमकिन होने की सूरत में दाइश के लिए ये मुमकिन नहीं रहेगा कि वो एक बड़ा खतरा बन सके, लेकिन अगर खित्ते के दरीना तनाज़ात बशमूल कश्मीर अगर हल नहीं होते तो शिद्दत पसंद अनासिर दाइश जैसी तंजीमों की तरफ राग़िब हो सकते हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जारी बातचीत के नतीजे में फरीकैन के दरमियान एक अमन मुआहदा तय पा जाता है तो इस सूरत में दाइश के लिए अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म होने का भी बाकी नहीं रहेगा, बल्कि इलाकाई सतह पर भी इसकी सरगर्मियां महदूद हो जाएंगी। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के आला तरीन मसालहतकार जलमे खलीलजाद ने गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तान का दौरा किया और फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस मुलाकात में जलमे खलीलजाद के हमरा अफगानिस्तान में अमरीका के मिशन के सरबराह जनरल स्कॉट मिलर, ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खसूसी एलची मोहम्मद सादिक भी मौजूद थे। ख्याल किया जा रहा है कि ये दौरा तालिबान को फायरबंदी पर रजामंद करने की कोशिशों के तनाजुर में किया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रवां साल क्रिसमस तक अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखला के बयान पर पेंटागन की तरफ से खामोशी है। पेंटागन ने सदर ट्रंप के बयान पर अब तक किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, जबकि वजीर दिफा मार्क एस्पर से जुमेरात को पेंटागन में एक तकरीब के दौरान अफगानिस्तान से फौजी इनखला से मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। मार्क एस्पर के तर्जमान जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल मार्क मिले और अमरीकी सेंट्रल कमान ने सदर ट्रंप के बयान पर तबसरा करने से माजरत की और वॉइस ऑफ अमेरिका को कहा कि इस हवाले से व्हाइट हाउस से राबता किया जाए। सदर ट्रंप ने क्रिसमस से कबल अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला का ऐलान किया। एक फौजी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सदर ट्रंप की ट्वीट महज इब्तदाई लफ्ज है, ताहम हर कोई अफगानिस्तान से फौजी इनखला को तेज होते देख रहा है। फौजी ओहदेदार ने मजीद बताया कि सदर ट्रंप का ऑफिस अफगानिस्तान से फौजी इनखला से मुतालिक पेंटागन की पॉलिसी टीम की हिदायत का मुंतजर है ताकि मजीद गाइडलाइंस फराहम की जाए।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 15 अक्टूबर को होने वाले वर्चुअल सदारती मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लेंगे। सदर ट्रंप का यह बयान कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पहले इंटरव्यू में सामने आया। असद नजीर मजीद तफसीलात बताते हैं।
सदर डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स बिजनेस के लिए मारिया बार्टर्मो के साथ गुफ्तगु कर रहे थे। इससे कुछ देर कबल ही कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स ने 15 अक्टूबर के मुबाहिसे के बारे में ऐलान किया था कि सदारती उम्मीदवारों के दरमियान दूसरा मुबाहिसा वर्चुअल यानी ऑनलाइन होगा। कमीशन ने जुमरात के रोज ऐलान किया था कि 15 अक्टूबर को होने वाला मुबाहिसा टाउन हॉल मीटिंग्स की तर्ज पर होगा, जिसमें सदारती उम्मीदवार हाल में आए बगैर दूर दराज मकाम से इसमें हिस्सा लेंगे। जुमरात के रोज जारी होने वाले अपने बयान में कमीशन का कहना था कि यह फैसला सबकी सेहत اور حفاظت کی خاطر کیا گیا ہے۔ اپنے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ورچوئل مباحثے میں حصہ نہیں لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے مارننگ ود ماریا میں کہا کہ کمیشن نے مباحثے کا اسٹائل تبدیل کیا ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے مباحثے میں بھی اپنے مد مقابل سابق نائب صدر جو بائیڈن کو ہرایا تھا اور انہیں امید تھی کہ وہ دوسرے مباحثے میں بھی فتح حاصل کر لیتے۔ دوسری طرف جمعرات کے روز ریاست ڈیلاویئر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے دعوے پر یہ کہتے ہوئے رد عمل دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ صدر صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر لمحے اپنا ذہن تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس موقع پر میری طرف سے کوئی بات کرنا غیر ذمہ دارانہ ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کمیشن کی سفارشات پر عمل کریں گے۔ اپنے انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ مباحثے کے لیے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے نہیں جا رہے ہیں۔ ان کے الفاظ میں یہ بات مضحکہ خیز ہے۔ صدر کہنا تھا کہ وہ لوگ بائیڈن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم بائیڈن کی صدارتی مہم نے جمعرات کو ضوابط کی تبدیلی کو بظاہر تسلیم کر لیا ہے۔ جو بائیڈن کی صدارتی مہم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نائب صدر بائیڈن امریکی عوام سے براہ راست خطاب کرنے کی جانب دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ عوام کو اپنے منصوبوں سے آگاہ کر سکیں۔ صدارتی مہم کے ڈیپٹی مینیجر بیڈنگ فیلڈ کا کہنا ہے کہ نائب صدر جو بائیڈن ورچوئل مباحثے میں یقیناً حصہ لیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آرمینیا اور آذربائیجان نے ناگورنو کاراباخ میں جاری جنگ کے اختتام کے لیے روس میں منعقد ہونے والی بات چیت پر اتفاق کیا ہے۔ جمعے کے روز روس کی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ اس بات چیت کا ثالث روس ہوگا۔ روس نے جمعرات کے روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے دونوں ملکوں سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا تاکہ ایک دوسرے کے جنگی قیدیوں اور لاشوں کا تبادلہ کیا جا سکے۔ تینوں ملک آرگنائزیشن آف سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ منس گروپ کے شریک سربراہ ہیں۔ یہ گروپ اس تنازع کا ایک پرامن حل تلاش کر رہا ہے۔ آذربائیجان میں امریکہ کے سابق سفیر رابرٹ سکوڈا کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ناگورنو کاراباخ تنازع میں پاکستان کا کوئی کردار ہے، تاہم ان کے بقول خدشہ ہے کہ ایران سمیت دیگر ملک بھی اس لڑائی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ رابرٹ سکوڈا کی وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری سے گفتگو پیش خدمت ہے۔
There have been media reports which allege that Pakistan is involved in this conflict. کچھ میڈیا رپورٹس میں الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان اس تنازع میں شامل ہے، کیونکہ پاکستان نے سرکاری سطح پر تو ان الزامات کی تردید کی ہے اور پاکستان آرمینیا کو باضابطہ طور پر تسلیم بھی نہیں کرتا۔ پاکستان کے خلاف ان الزامات پر آپ کیا کہیں گے؟
Everything I've seen tells me that the allegations are false.
اس حوالے سے میرا جو مشاہدہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا اس تنازع میں کوئی عمل دخل نہیں۔ میں نے ایسی میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں اور متعلقہ لوگوں سے میری جو بھی بات چیت ہوئی ہے سبھی نے اس کی تردید کی ہے کہ پاکستان کا اس تنازع سے کوئی بھی تعلق ہے۔
آرمینیا نے ترکی پر الزام لگایا ہے کہ وہ آذربائیجان کی کھل کر حمایت کر رہا ہے، کیا آپ کو اس تنازع کے ممکنہ مزید پھیلاؤ اور دیگر ممالک کی اس میں شمولیت کا خدشہ دکھائی دیتا ہے؟
جی ہاں بالکل، ترکی ہمیشہ سے آذربائیجان کا حامی رہا ہے۔ ترکی سلامتی کونسل کی قرارداروں کا بھی حامی رہا ہے جو اس علاقے سے آرمینیا کے نکل جانے کے بارے میں تھی۔ ترکی منسک گروپ کا ممبر بھی ہے۔ ترکی اور آذربائیجان کے بہت دیرینہ اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال پر ترکی کو تشویش ہے اور اس کا نقطۂ نظر ہے کہ قیام امن کی خاطر آرمینیا کو آذربائیجان کے علاقوں سے نکل جانا چاہیے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہم نے اس تنازع میں روس کی مداخلت دیکھی اور ماضی میں اس نے دونوں ممالک کے اس تنازع کے پرامن حل کے لیے امریکہ اور فرانس کے ساتھ مل کر کام بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ روس آذربائیجان کو اسلحہ اور ہتھیار بھی فروخت کرتا رہا ہے، جبکہ آرمینیا کو مالی امداد اور سافٹ کرز کی صورت میں ہتھیار فراہم کرتا رہا ہے۔ اس حالیہ تنازع میں ایران کی مداخلت کی رپورٹس بھی ہیں۔ یہ صورتحال تشویشناک ہے۔ اس تنازع میں بیرونی طاقتوں کی شمولیت کا خطرہ ہے جو غیر متوقع نتائج کی وجہ بن سکتی ہے، اس لیے امریکہ اور دیگر ممالک جو اس خطے میں امن، سلامتی اور ترقی چاہتے ہیں انہیں تمام فریقین کو متحد کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔
کیا آپ مستقبل قریب میں اس مسئلے کا کوئی حل نکلتے دیکھ رہے ہیں؟
Unfortunately, I think the situation is pretty difficult right now.
اس وقت صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ گو کہ میں جلد اس کا حل دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ابھی وقت لگے گا۔ اس وقت ہم بہت خطرناک خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں جو کئی سالوں سے نہیں دیکھی گئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے سے بات چیت پر راضی نہیں۔ ہمیں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے جس کے گمبھیر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ہمیں اس خانہ جنگی کو روکنا ہے اور ایک پرامن حل کی جانب سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔
آذربائیجان میں امریکہ کے سابق سفیر رابرٹ سکوٹا بات کر رہے تھے وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری سے۔ 2020 کا نوبل امن انعام عالمی ادارہ خوراک یعنی ورلڈ فوڈ پروگرام کو دنیا میں بھوک کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی کوششوں پر دیا گیا ہے۔ نارویجین نوبل کمیٹی کے سربراہ بیرٹ رائٹ اینڈرسن نے کہا کہ عالمی ادارہ خوراک کو یہ ایوارڈ بھوک کا مقابلہ کرنے کی کوششوں، تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں امن کے لیے صورتحال کو بہتر بنانے اور بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کی روک تھام کے لیے ایک فعال کردار ادا کرنے پر دیا جا رہا ہے۔ اس ہفتے کے دوران مختلف شعبوں کے لیے 6 نوبل انعام دیے جا چکے ہیں۔ ہر ایوارڈ کے ساتھ $11,00,000 نقد انعام اور گولڈ میڈل دیا جاتا ہے۔ لٹریچر یعنی ادب کے لیے نوبل انعام ایک امریکی شاعرہ کو دیا گیا۔ میڈیسن، کیمسٹری اور فزکس کے شعبوں کے لیے بھی نوبل پرائز کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے 8,335 افراد اب بھی زیر علاج ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 661 کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ آسٹریلیا میں تقریباً 3 ماہ کے بعد 48 گھنٹوں میں کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ روس میں یومیہ کیسز کی تعداد دوبارہ بڑھ کر 11,000 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 76,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ وبا سے 2,12,000 سے زیادہ اموات بھی ہو چکی ہیں۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 3,65,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ، بھارت اور برازیل کیسز اور اموات کی تعداد کے حوالے سے سب سے آگے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 70,000 نئے کیسز کی نشاندہی ہوئی۔ امریکہ میں کیسز کی کل تعداد 76,00,000 سے زیادہ ہے، جبکہ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں بھی 2,12,000 تک پہنچ گئی ہیں۔ بھارت میں اس وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 70,00,000 اور اموات 1,06,000 ہیں، جبکہ برازیل میں 50,00,000 سے زیادہ کیسز اور 1,49,000 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ روس میں بھی پیر کے روز 12,126 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد روس میں کیسز کی کل تعداد 12,72,238 تک پہنچ گئی۔ واشنگٹن ڈی سی، میری لینڈ اور ورجینیا کے صحت کے محکموں نے ان افراد کو خط لکھے ہیں جنہوں نے گزشتہ 2 ہفتے کے دوران وائٹ ہاؤس میں فرائض انجام دیے اور جو وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر کونی بیرٹ کی نامزدگی کی تقریب میں شامل تھے۔ خط میں ان افراد کو کہا گیا ہے کہ وہ مقامی محکمہ صحت سے فوری رابطہ کریں اور انہیں ممکنہ طور پر کوارنٹین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں COVID-19 کے متعدد کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں دیگر افراد کے علاوہ خود صدر ٹرمپ، کئی اراکین کانگریس اور نوٹر ڈیم یونیورسٹی کے صدر شامل ہیں۔ تصاویر اور کونی بیرٹ کی نامزدگی کی تقریب میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے شرکا ماسک پہنے بغیر کرسیوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ دنیا کے بیشتر خطوں میں کرونا وائرس پر کسی حد تک قابو پانے کے بعد مذہبی مقامات کو کھولا جا رہا ہے اور جمعرات کو عراق کے مقدس شہر کربلا میں زائرین کا 40 جانواز رسول حضرت امام حسین کے چہلم کا بہت بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کربلا کے اس سب سے بڑے سالانہ مذہبی تہوار کو مان نہیں کر سکی اور ہزاروں زائرین نے نواز رسول کے روزے پر حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے بھی احتیاطی ضابطوں کے ساتھ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کعبہ اور مسجد نبوی کو کھولنے کا اعلان کر دیا تھا۔ 40 مارچ کی صدیوں پرانی روایت کو قائم رکھتے ہوئے عراقی عوام بہت بڑی تعداد میں نجف شہر سے پیدل کر بلا پہنچی اور نواز رسول کے سالانہ چہلم کے مذہبی تہوار میں شرکت کی۔ عراقی حکومت نے ہر ملک سے صرف 1500 زائرین کے لیے ویزا جاری کیا تاکہ وہ زیارت امام حسین کے سالانہ سب سے بڑے مذہبی تہوار میں شرکت کر سکیں۔ کرونا وائرس نے عراق کو بھی متاثر کیا اور اب تک لگ بھگ 400,000 افراد اس وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000 کے قریب اموات ہوئی ہیں۔ روزانہ تقریباً 5,000 کے قریب نئے افراد اس عالمی وبا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ محرم الحرام میں یوم عاشور کے لیے عراق کی حکومت نے غیر ملکیوں اور دیگر شہریوں کے باسیوں پر کربلا میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اور آئیے اب کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ اس نے وسط مغربی ریاست میشیگن کی حکومت کو ختم کرنے اور اس کی گورنر کرسٹین وٹمر کو برطرف کرنے کے ایک منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ یہ منصوبہ 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات سے پہلے پایا تکمیل تک پہنچایا جانا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ میشیگن کی فیڈرل کورٹ میں ایک سیل بند ابتدائی فرد جرم کو کھولا گیا جس سے انکشاف ہوا کہ اس سلسلے میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ملیشیا گروپ وولورین واچمن کے ساتھ ارکان کو بھی اس سازش میں شامل ہونے پر گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والے 6 افراد نے مہینوں تک سازش تیار کی اور ملیشیا گروپ کے ارکان کے ساتھ تربیت حاصل کی۔ انہوں نے اگست اور ستمبر میں 2 دفعہ ریہرسل بھی کی۔ جمعرات کے روز حکام نے بتایا کہ انہوں نے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے خفیہ ایجنٹ اور مخبروں کو استعمال کیا ہے۔ اور سماجی رابطوں کی معروف ویب سائٹ فیس بک نے کہا ہے کہ وہ 2020 کے امریکی انتخابات کے دوران امیدواروں کے وقت سے پہلے کامیابی کے اعلان، سرکاری نتائج تسلیم کرنے سے انکار اور ووٹروں کو ڈرانے دھمکانے جیسے عوامل سے نمٹنے کے لیے سیاسی اشتہارات پر الیکشن کے بعد ایک ہفتے کے لیے پابندی عائد کرے گا۔ نخبت ملک تفصیل بتاتی ہیں۔
اس سلسلے میں فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ 3 نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخابات کی پولنگ کے اختتام کے بعد اس کے پلیٹ فارم پر سیاسی اشتہارات روک دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے فیس بک نے اعلان کیا تھا کہ یہ پابندی انتخابات سے ایک ہفتہ پہلے لگائی جائے گی۔ فیس بک کے مطابق یہ پابندی انتخابات کے بعد ایک ہفتے تک برقرار رہے گی اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس میں مزید توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ کمپنی کا منصوبہ ہے کہ ایسی سوشل میڈیا پوسٹس جو انتخابات کے نتائج پر شبہات پیدا کریں ان کے ساتھ سرکاری معلومات کے لنک لگا دیے جائیں تاکہ جعلی خبروں کا تدارک ہو سکے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے پہلے ہی ایسے پیغامات پر پابندی لگا دی ہے جو پولنگ کی جگہوں پر اسلحہ لے جانے کی ترغیب دیتے ہیں یا ووٹنگ کے عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ کمپنی نے 2020 کے انتخابات کی تیاری 2016 کے انتخابات کے بعد سے شروع کر دی تھی، جب روسی جاسوسوں نے اس کا پلیٹ فارم امریکی سیاسی عمل پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا تھا۔ فیس بک حکام کے مطابق اس کے بعد دنیا بھر میں 200 کے لگ بھگ انتخابات ہو چکے ہیں۔ فیس بک پر یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ سیاسی اشتہارات کی درست جانچ پڑتال نہیں کرتی جس سے دنیا بھر میں انتخابی عمل متاثر ہوتا ہے۔ اے پی کے مطابق جہاں فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کمپنیز اپنی پالیسیوں کو مزید مضبوط کر کے نافذ کر رہی ہیں، وہیں انتخابات کے عمل کو لاحق اندرونی اور بیرونی خطرات مزید پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ ناقدین اور شہری حقوق کے کارکنان نے فیس بک کی نئی پالیسیز کا محتاط انداز میں خیر مقدم ضرور کیا ہے، لیکن ناقدین کے مطابق ان پالیسیز کا اصل امتحان تب ہوگا جب فیس بک انہیں نافذ کرے گا۔
خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں گے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں 3 نومبر کو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں انتخابی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ امریکہ کی تمام ریاستوں میں بے گھر شہریوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، مگر عموماً کوئی مستقل پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے خود کو ووٹر رجسٹر کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں کچھ رضاکار بے گھر افراد کو ووٹ کے لیے رجسٹر کرنے میں کیسے مدد کرتے ہیں، سادیا زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
لاس اینجلس کی سڑکوں پر موجود ہزاروں خیموں میں ہر گزرتے مہینے مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لاس اینجلس شہر میں جہاں پہلے ہی 66,000 سے زیادہ افراد کسی مستقل رہائش سے محروم ہیں، اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ بے گھر افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جاری مردم شماری حکام کو صحیح تعداد کا اندازہ لگانے میں مدد دے سکے گی۔
لاس اینجلس سمیت ریاست کیلیفورنیا کی مختلف کمیونٹیز میں تاریخی طور پر آبادی کی کم گنتی کی گئی ہے، اس لیے ہم یہ یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا درست طریقے سے اندراج کیا جا سکے۔
آج لوگوں کی گنتی کے کچھ اصول رائج ہو چکے ہیں، مثلاً اگر کوئی بے گھر فرد کسی گلی کے بیچ میں سو رہا ہے تو مردم شماری والوں کو اسے اٹھانے کی اجازت نہیں، بس وہ فارم کے خانے میں اس کی موجودگی کا نشان لگا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت بے گھر افراد کو پناہ دینے والے کئی ادارے بھی بے گھر افراد کو نومبر کے انتخابات کے لیے ووٹ کے اندراج میں مدد دے رہے ہیں۔
اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ بے گھر افراد کو اپنی روزانہ کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ اور کسی بات سے غرض نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غلط ہے. اس وقت بہت سے افراد کرونا کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں, ان کی ملازمت چلی گئی اور وہ کرایہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہے. اس لیے بہت سے لوگ جو اس وقت بے گھر ہیں وہ ضروری نہیں کہ کسی لت کی وجہ سے سڑک پر آ گئے ہیں, بلکہ حالات نے انہیں مجبور کر دیا ہے.
پال کئی برسوں سے اسکڈ رو میں رہ رہے ہیں. یہ لاس اینجلس کا وہ علاقہ ہے جہاں بے گھر افراد کی ایک بڑی اور مستقل طور پر رہنے والی آبادی ہے. پال کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے کئی ساتھی آنے والے صدارتی انتخابات پر گھنٹوں بات کرتے ہیں.
مجھے دونوں ہی پسند ہیں, ایک ابھی سیاست کے داؤ پہ سیکھ رہے ہیں اور دوسرے امیدوار کو کچھ زیادہ ہی سیاست آتی ہے.
گزشتہ انتخابات میں بے گھر افراد کو پناہ دینے والے اداروں میں پولنگ اسٹیشن کھولے گئے تھے, لیکن اس بار کرونا کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کے بجائے انہیں اجازت ہوگی کہ وہ شیلٹر کا پتہ استعمال کر کے ڈاک کے ذریعے بیلٹ پیپر منگوا سکتے ہیں. این آر آئی کے ساتھ سعدیہ زبرانجا, وائس آف امریکہ.
اور آئیے اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, لیکن ایک تسلی بخش بات سامنے آ رہی ہے کہ اب عالمی سطح پر اموات کی شرح میں کچھ کمی دیکھی جا رہی ہے. طبی عملے کو کرونا وائرس سے بیمار ہونے والوں کی حالت بگڑنے سے بچانے میں بھی کامیابی مل رہی ہے. کس طرح سے, تفصیل بتاتی ہیں نیلوفر مغل اپنی رپورٹ میں.
اگرچہ کرونا وائرس کی وجہ سے اموات میں اضافہ جاری ہے, ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ جگہوں پر اموات کی شرح کم ہونے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. دی یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یا CDC کا کہنا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 19 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں نمونیا, انفلوئنزا یا COVID-19 کی وجہ سے ہونے والی اموات کی شرح 6.6% تھی. یہ شرح اس سے پہلے کے ہفتے میں 10% تھی. برطانیہ میں کی جانے والی ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگست میں اموات کی شرح 1.5% رہی, جبکہ اپریل میں وبا کی بلند ترین سطح کے دوران یہ شرح 6% سے زائد تھی. آکسفورڈ یونیورسٹی میں میڈیسن کے پروفیسر مارٹن لانڈرے کا کہنا ہے کہ اب طبی کارکنوں کو بھی مریضوں کے علاج کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں, جن میں سے ایک سٹیرائڈ کا استعمال بھی شامل ہے جسے ڈیکسامیتھازون کہتے ہیں.
اب ہم جانتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پر موجود ان مریضوں کے لیے ایک آسان, سستے اور وسیع پیمانے پر دستیاب علاج کے ذریعے موت کی شرح میں ایک تہائی کمی کر سکتے ہیں. تب ہمیں یہ معلوم نہیں تھا, اب ہم یہ کرتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ریمڈیسیوار دوا اسپتال میں قیام کو کم کرتی ہے, لیکن ہم ابھی یہ نہیں جانتے کہ کیا یہ حقیقت میں زندگی بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور لوگوں کو اسپتال سے دور رکھنا یا ان کے اسپتال میں ٹھہرنے کی مدت کو کم کر سکنا اہم ہے. تاہم یہ زندگی بچانے میں کی فیکٹر نہیں ہے, اہم یہ ہے کہ کیا ہم زندگیوں کو بچا سکتے ہیں.
مارٹن لانڈرے برطانیہ کی ریکوری نامی نیشنل کلینیکل ٹرائل پروگرام سے منسلک ہیں. یہ ادارہ موجودہ ادویات کی افادیت کو جانچنے کے لیے بڑے پیمانے پر ان کا مطالعہ کرتا ہے.
ہائیڈراکسی کلوروکوین نامی دوا اپنی مشہوری اور اس کے حق میں وکالت کے باوجود ہسپتال میں مریضوں کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ لوپینوار, ریٹینوار HIV کے علاج کے طور پر وسیع پیمانے پر تجویز اور استعمال کی جاتی ہے, یہ بھی کام نہیں کر رہی.
اب چونکہ کمیونٹیز اور یونیورسٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح بہتر طریقے سے وائرس سے بچا جائے, کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ COVID-19 دوسرے وائرسز کی طرح موجود رہے گا.
فی الحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ متعدی بیماری بن سکتی ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے, جیسا کہ ہم HIV کے ساتھ رہنا سیکھ گئے ہیں یا دوسری متعدی امراض کے ساتھ رہنا سیکھ چکے ہیں. ان میں سے بیشتر ماضی میں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئی.
US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے سابق ڈاکٹر جیسی گڈمین اب جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں چیف سائنسدان ہیں.
کووڈ کے ساتھ ہمیں مسلسل طور پر ایک چیلنج کا سامنا رہے گا. اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اس اثر کو کم کرنے کے طریقے جانتے ہیں. اب ہم جان چکے ہیں کہ سماجی فاصلے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. اب ہم جان چکے ہیں کہ ماسک پہننے سے اپنے اور دوسروں کے لیے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے. ہمیں واقعی مستقل بنیادوں پر عوامی صحت سے متعلق پیغام رسانی کی ضرورت ہے.
ان کا کہنا ہے کہ اس سے معیشتوں کے چلتے رہنے اور لاک ڈاؤن میں جانے اور پھر نکلنے میں مدد ملے گی. مریامہ دیالو کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ.
اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں ایک رپورٹ پینڈیمک فٹیگ کے بارے میں. دنیا سے کرونا وائرس ختم ہونے کے فی الحال کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے, اور جوں جوں وقت گزر رہا ہے بہت سے لوگوں کے لیے سماجی فاصلہ اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس کیفیت کو ماہرین پینڈیمک فٹیگ کا نام دے رہے ہیں. تفصیلات سباشا خان اپنی رپورٹ میں بتا رہی ہیں.
انم خان ریاست کیلیفورنیا کے شہر بیکرز فیلڈ میں آٹھویں جماعت کی طالبہ ہیں۔ کرونا وبا کے آغاز کے بعد سے انم کی ایک مصروفیت اپنے لیے ایسی متبادل سرگرمیاں تلاش کرنا ہے جو وہ وبا سے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔
پچھلے 6 ماہ سے کوارنٹین کے دنوں میں یہی کر رہی ہوں۔ جو آپ کو پسند ہو وہ کرنا یقیناً مددگار ہوتا ہے، اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو سماجی فاصلہ رکھنے اور فیس ماسک پہننے کی حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے۔
تاہم لگ بھگ 6 ماہ پہلے COVID-19 کی وبا کے آغاز کے بعد سے اب تک کے عرصے کے دوران نہ صرف ان احتیاطی تدابیر کے خلاف کئی گروپس کی جانب سے مزاحمت دیکھی گئی، بلکہ اب ان احتیاطی تدابیر کو اپنانے والوں کی جانب سے بھی کچھ بیزاری کا اظہار سامنے آ رہا ہے جو ماہرین صحت کے لیے باعث تشویش ہے۔
To see suddenly all the work we had done is being taxed again is hard.
وہ سارا کام جو ہم مکمل کر چکے ہیں اسے پھر سے جمع ہوتے دیکھنا مشکل ہے۔ جیسے ہر کوئی گھر میں رہ کر اور ماسک پہن کر تھک چکا ہے، ہم بھی ہسپتال میں رہ کر اس جنگ کو لڑتے اور لوگوں کو محفوظ رہنے اور اپنی صحت کی فکر کرنے کا کہتے کہتے تھک چکے ہیں۔
Fighting the fight, reminding people of what to do to stay safe and being concerned for our own health.
کلیولینڈ کلینک سے منسلک ماہر نفسیات ڈاکٹر اسکاٹ بے بھی کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کو معمولات زندگی کا حصہ بنانے کے لیے انداز فکر بدلنا مددگار ہو سکتا ہے۔
میں اسے رضامندی کہتا ہوں، غیر آرام دہ چیزوں کو کرنے کی رضامندی، کیونکہ یہ ہماری اور وہ جن کی ہم قدر کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اہم ہیں۔
ڈاکٹر اسکاٹ بے کے مطابق احتیاطی تدابیر کو اگر عادت بنا لیا جائے تو وہ بوجھ محسوس نہیں ہوتی۔
Trying like backyard movie night or something, just sitting 6 feet apart in your backyard.
سہن میں 6 فٹ دور بیٹھ کر فلم دیکھ لیں یا پھر کچھ اور کر لیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں لوگ سوچتے بھی نہیں تھے، لیکن آج کل کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں ارے یہ اچھا آئیڈیا ہے اور دوستوں کے ساتھ اس میں مزہ آئے گا۔
Do with friends and it'll definitely be fun for everyone.
تھوڑی جدت لائیں اپنے کام میں، اعمال میں، جیسے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کبھی گھر کے اندر بیٹھ کے کام کریں، کبھی پیٹیو، کبھی باہر نکلیں، اور ورزش کر رہے ہیں تو الگ الگ طرح کی ورزش شامل کریں، کبھی جاگنگ، کبھی واکنگ، اور کبھی جیسے میں آج کل تھوڑی سی سائیکلنگ کی طرف دھیان دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔
اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر گریگری پولن کہتے ہیں کہ کسی ممکنہ ویکسین کے آنے کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک یہ احتیاطی تدابیر جاری رکھنا ضروری ہوگا۔
We will still be wearing masks.
ہم ماسک کووڈ ویکسین کے لینے کے بعد بھی پہن رہے ہوں گے، اس وقت تک جب کہ آبادی کی بڑی تعداد میں قوت مدافعت پیدا نہ ہو جائے۔
اور دنیا کے سب سے بڑے ویکسین بنانے والے ادارے سیرم انسٹیٹیوٹ کے سربراہ آدھار پونا والا کا کہنا ہے کہ ویکسین بننے کے باوجود بھی یہ شاید دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اتنی بڑی تعداد میں 2024 تک دستیاب نہ ہو سکے۔ یوں تب تک ماسک پہننا، صابن سے ہاتھ دھونا اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہی اس وبا کے خلاف آپ کے بہترین ہتھیار ہیں۔ سبشہ خان، وائس آف امریکہ، وارہیز، نیو جرسی۔
اور اب ایک دلچسپ بات چیت آپ کو سنواتے ہیں جموں اور کشمیر کی انتہائی مقبول آواز شمیم دیو آزاد کے ساتھ، جو صرف گلوکارہ ہی نہیں بلکہ کشمیری اور اردو زبان میں شاعری بھی کرتی ہیں۔ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ممتاز سیاستدان غلام نبی آزاد کی اہلیہ ہیں اور انہوں نے کلاسیکل میوزک میں ماسٹرز کیا ہے۔ ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے ان کے ساتھ پروگرام کچھ تو کہیے میں تفصیل سے بات چیت کی تھی۔ اس سے کچھ اقتباسات ہم آپ کو گزشتہ دن کے پروگرام میں سنوا چکے ہیں، آج اسی پروگرام کا دوسرا اور آخری حصہ پیش کرتے ہیں۔
سمین، کل کے پروگرام میں ہم ایک دلچسپ گفتگو سن رہے تھے شمیم دیو آزاد صاحبہ سے۔ شمیم دیو آزاد ایک بہت ہی خوبصورت گلوکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ خود شعر بھی کہتی ہیں، اور نعتیہ شاعری میں ان کی خاص دلچسپی ہے، تو لیجیے سنتے ہیں باقی حصہ۔
میں نے نعت لکھی ہے، گائی بھی ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سناتی ہوں۔ وہ گل میں ہے، شفق میں ہے، افق میں ہے، حضرت نبی نبی، حضرت نبی نبی۔
ہمارے ساتھ ہیں محمد عرفان کراچی سے۔ جی عرفان، مہمان ہماری شمیم صاحبہ ہیں جو کہ کشمیری اور اردو میں شاعری کرتی ہیں، ان سے اگر آپ کچھ پوچھیں۔
میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کتنے عرصے سے یعنی اس فیشن کو فالو کر رہی ہیں، اور کس طریقے سے اس کو انفلوئنس کرا، اور آپ کے انفلوئنسر کون ہے؟ یہ آپ
کیا پوچھ رہے ہیں؟
یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیشن جو ہے یعنی شاعری اور گانا دونوں، تو اس میں آپ کس سے متاثر تھیں، اور پھر خود آپ نے کس کس کو متاثر کیا؟
میں متاثر تھی اپنے لتا منگیشکر اور نور جہاں میڈم نور جہاں سے, اور میں نے متاثر, اب مجھے یہ معلوم ہے میری وجہ سے کون متاثر ہے.
اچھا میاں والی سے مرید خان,
کشمیری میں کوئی ہمیں اپنا گانا سنائے, کیونکہ کشمیری بہت پیاری زبان ہے, بہت میٹھی زبان ہے, بھولی زبان ہے, تو کوئی اولاد میں سے بھی کوئی لگاتے ہیں کہ نہیں؟
جی میرے اولاد میں دو بچے ہیں, میرے دونوں میں سے ایک بھی نہیں گاتا, میں اکیلی گاتی ہوں. بیٹا میرا کام کرتا ہے, بڑا ہے, بیٹی پڑھتی ہے ابھی.
آپ کی بیٹی بہت پیاری سی بچی ہے, صوفیہ نام ہے؟
صوفیہ جی.
آپ یہ دیکھیے آپ کی زندگی کو میں کتنا جاننے لگی ہوں. اچھا اور بیٹے کا نام کیا؟
صدام.
صدام, اچھا تو چلیے ہم سنتے ہیں نذرانہ عقیدت آپ کی آواز میں, جس کی فرمائی بہت سے لوگوں نے کی. شوہر جو ہیں ظاہر ہے وہ سیاست میں ہیں
جی,
کچھ نہ کچھ تو آپ پہ بھی اثر آیا ہوگا, تو کچھ آپ کا سیاسی ہے رول ان کے؟
میرا رول تو بس ان کے پیچھے جو گھر کا ہے, انٹرسٹ تو مجھے ہے مگر آئی ایم ناٹ ایکٹیو, میں ایکٹیو نہیں ہوں پولیٹکس میں. جی
خواتین کا رول تو برابر کا ہونا چاہیے پیچھے چلنے میں.
خواتین کا رول برابر ہے, میں پورا حصہ لیتی ہوں ان کے ساتھ کوئی ہے, مگر ایسے باہر میں ایکٹیو نہیں ہوں, ایسے پبلک میں. اور اس میں
غلام نبی آزاد صاحب نے بھی تو وہ تصویر آپ کو نہیں دیکھ لیا تھا بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن پر ایک حسین؟ بس
دیکھتے ہیں,
فدا ہو گئے اس کے بعد ہی آپ پہ؟
پتہ نہیں, وہ تو ان کو معلوم ہوگا, ان کو پسند ہے, ایسے بھی ان کو موسیقی کا بہت شوق ہے, آرٹسٹک ہیں وہ بھی, کریٹو.
اچھا
مگر ان کے پاس اپنے پالیٹکس کے بغیر کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے, ادر وائز ہی از ویری کریٹو.
اچھا ہم آپ کی کتاب کا نام کیا ہے؟
نور صبح یس زمین, اس کا مطلب ہے صبح کا نور میرے زمین پہ ہے,
بہت
کشمیر ہے. جی
تو چلیے یہ بھی ہم سنتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ یہ بھی سننا چاہتے ہوں گے کہ آپ شعر کیسا کہتی ہیں, تو آواز تو آپ کی نہیں لیکن ایک کورس ہے یہ. تو سمن یہ تھی کشمیر کی ایک انتہائی مقبول گلوکار شمیم دیو آزاد صاحبہ, تو کوشش کریں گے کہ ان کا ایک تازہ ترین انٹرویو ریکارڈ کر کے آپ کو سنوائیں. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے ہم روزانہ پیش کرتے ہیں, پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بہت سے ملکوں میں لوگوں نے اس وقت خوشی کا اظہار کیا جب ان کے سرکاری عہدیداروں نے کارخانوں، بندرگاہوں اور دوسرے بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر کے لیے چینی حکومت اور چینی کمپنیوں کے ساتھ، جن کا اکثر ایک ہی مطلب ہے، سمجھوتے طے کیے۔ تاہم معاون وزیر خارجہ برائے جمہوریت، انسانی حقوق اور محنت رابرٹ ڈیسٹرو نے اس جانب توجہ دلائی کہ ان سودوں سے نئے روزگار کے خواب بیشتر حقیقت کا روپ نہ دھار سکے۔ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر ایتھوپیا میں کارکن چین سے لائے جاتے ہیں، جس سے ایتھوپیا کے اندر اپنے مزدوروں کے روزگار کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہی صورتحال ویتنام سے لے کر جمیکا تک دوسرے ملکوں میں بھی دیکھنے میں آتی ہے، جہاں چین نے اپنے لاکھوں کارکنوں کی تعیناتی کی ہے۔ لیکن یہ محض مقامی مزدور ہی نہیں ہے جنہیں چینی حکومت اور کمپنیوں کی پالیسیوں سے نقصان پہنچتا ہے، خود چینی مزدور بھی اکثر اس کا شکار بنتے ہیں اور انہیں قابل افسوس اور غیر محفوظ حالات کار میں بیگار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اکثر و بیشتر فیس یا سیکیورٹی کی رقم جمع کرانی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے قرضوں کے نتیجے میں انہیں بیجا دباؤ درپیش ہوتا ہے۔ ان کے اوقات کار طویل ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہیں اکثر کم ہوتی ہیں اور بہت زیادہ تاخیر سے ملتی ہیں۔ معاون وزیر خارجہ ڈیسٹرو نے کہا کہ چینی کارکنوں کو انسانوں کا نہیں بلکہ اشیاء کا درجہ دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں ایک ایسے واقعے سے بد سلوکی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مارچ 2019 میں ایک سابق چینی سفارتکار اور امریکہ کے اندر ایک چینی تعمیراتی کمپنی کے سربراہ ڈینگ جانگ کو نیو یارک میں ایک وفاقی جیوری نے بیگار اور متعلقہ الزامات میں سزا سنائی۔ ایف بی آئی کے نائب ڈائریکٹر انچارج ولیم سوئنی نے کہا کہ وہ بھی آخر انسان ہیں جنہیں ہفتے میں 7 دن تنخواہ کے بغیر کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور درجنوں دوسرے افراد کے ساتھ زبردستی غلیظ گھروں میں رہائش اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ محافظین ان کی نگرانی کرتے ہیں جو فرار ہونے کی صورت میں ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ مسٹر جانگ اور دوسروں نے ہو سکتا ہے یہ سوچا ہو کہ وہ انسانوں کی تجارت اور بیگار کی کارروائی سے اس ملک میں بچ جائیں گے، اس لیے کہ چینی حکومت جس ملک کے اندر کام کرتی ہے وہ وہاں کے قوانین کو نظر انداز کرتی ہے۔ لیکن اب انہیں ایسے معاملات میں اپنے جرائم کے لیے انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ چینی حکومت اور ان کے لوگوں کی جانب سے جو اس کے لیے جواب دہ ہیں، قانون کی حکمرانی کے احترام سے پہلو تئی نہ صرف چین کے اندر ظالمانہ کنٹرول میں رہنے والے چینی شہریوں پر اس کے دور رس مضر اثرات مرتب کرے گی، بلکہ دنیا بھر کے مزدوروں پر بھی جن میں چینی کارکن شامل ہیں۔ امریکہ شفافیت اور احتساب کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا تاکہ تمام لوگوں کے حقوق اور ان کی بنیادی آزادیوں کو، جن میں ان کی محنت مزدوری کے حقوق شامل ہیں، تسلیم کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان میں وفاق اور صوبائی حکومت سندھ کے درمیان سندھ میں بنڈو اور بنڈل جزیروں کی ملکیت پر نیا تنازعہ شروع ہو گیا ہے۔ صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ سندھ کے جزائر صوبائی حکومت کی ملکیت ہیں، جبکہ وفاق نے صوبائی حکومت پر سیاسی کھیل کھیلنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہونے کے بعد وفاق اور سندھ حکومت کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیل زاد نے غیر اعلانیہ طور پر پاکستان کا دورہ کیا ہے اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں زلمے خلیل زاد کے ہمراہ افغانستان میں امریکہ کے مشن کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر، آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق بھی موجود تھے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت اور وسطی ایشیائی ملکوں میں انتہا پسندی کو داعش کی دہشت گردی کے نئے چہرے کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ امریکہ کے جریدے فارن پالیسی میگزین کی اس رپورٹ میں متعدد ماہرین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انتہائی دائیں بازو کے حلقے دہشت گردی کے خطرے کی مختلف حالتوں کے اعلی کار بن چکے ہیں، تاہم اس رپورٹ میں داعش کی جہادی کاروائیوں اور اس تنظیم کے طویل عرصے سے جاری اثرات کو بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ میں جاری جنگ کے اختتام کے لیے روس میں منعقدہ بات چیت پر اتفاق کیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ سے جمعے کے روز جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس بات چیت کا ثالث روس ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔